اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی دین کی، اپنی رہنمائی کی، کہ انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چل سکیں، اور اگر خدا نصیب فرمائے تو انشاءاللہ وقت کے امام کی ہماری زندگی کام آ سکیں انشاءاللہ۔ یہ جو پروگرام ہے، ظاہر ہے اس کا پیٹرن آپ کے ذہن میں بہت واضح ہے، اس کی وجہ بھی آپ کے لیے بہت واضح ہے، اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ خود بخود بعض اوقات تقاضا کرتی ہیں کہ انسان تھوڑا سا کبھی جلدی کر لے، کبھی دیر سے ہو جائے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کے لیے کوئی شبہ نہیں رہا ہوگا کہ تبدیلیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں۔ جو تبدیلیاں مثلا آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کچھ ٹائم لگاتی تھیں، آج ان کی سپیڈ کافی زیادہ ہے۔ چند مسائل ہمارے پاس ہیں، ایک دو تو وہ ہیں جو بہت واضح ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے، اور ایک دو ذرا سے غیر واضح ان کے اوپر بھی غور کریں گے۔ جو بہت واضح ہے وہ تبدیلیاں ہیں کہ جو اس وقت مشرقی وسطیٰ کے اندر، جس کو ہم لوگ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ نمایاں ہو رہی ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ اس وقت ہاٹ ایشو ہے ہمارے پاس، وہ سعودی عرب اور سعودی عرب کی جو الائٹ فورسز ہیں ان کی طرف سے قطر کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں، جو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے، اس کو اس وقت دنیا کے اندر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہونا چاہیے؟ اسی پس منظر میں ایک بہت اہم خبر تھی جو گویا آئی بھی، لیکن چونکہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ خبریں اس سے زیادہ چل رہی تھیں تو وہ تھوڑی سی چھپ بھی گئی، اور وہ سعودی عرب کے اندر آنے والی تبدیلی تھی کہ سعودی عرب میں جو شہزادوں کے بادشاہ بننے کا نظام تھا وہ نظام تبدیل ہو گیا، اور وہ نظام جو تھا وہ تقریباً 90 سال سے کار فرما تھا، 80 سال 90 سال آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر جو سعودی عرب کا بانی عبدالعزیز تھا اس کے بیٹے تھے کہ جو بادشاہ بنا کرتے تھے، اور وہ بیٹے بھی، یعنی ذرا بیٹوں کا لفظ دماغ میں کچھ اور سکھاتا ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مثلا آپ بیٹا سوچیں گے تو مثلا سوچیں گے کہ تھوڑی عمر کم ہوگی، اور کتنے ہوں گے باہر، تو آپ کے ذہن میں 40 بیٹے نہیں آئیں گے، 40 چور تو آ سکتے ہیں علی بابا کی کہانی سے، لیکن بیٹے 40، یہاں 40 سے کہیں زیادہ کی کہانی ہے، اور وہ جو بیٹے ہیں ظاہر ہے اب ان کی عمریں 70 سے اوپر بہت ہیں۔ تو یہ بڑی چین تھی جس میں سے کچھ لوگ بادشاہ بن چکے تھے، اور بہت ساروں نے ابھی بادشاہ بننا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے وہ 10 سال سے، لیکن جناب ایک دم سے سلسلہ تبدیل کر دیا گیا، اور بجائے یہ کہ جو بانی عبدالعزیز تھا اس کے بیٹے ایک کے بعد ایک بیٹے بنتے، موجودہ بادشاہ نے اس سارے سلسلے کی جگہ اپنے بیٹے کو بادشاہ نامینیٹ کر دیا ہے، اور وہ اب شہزادہ بن چکا ہے، اور پریکٹیکلی وہ کافی وقت سے ملک کے باگڈور چلا بھی رہا تھا۔ اچھا، اب یہ خبر بہت اہم خبر تھی، بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ بھی تھی، ان ایکسپیکٹڈ خبر نہیں تھی، لیکن وہ قطر کے ساتھ جو معاملہ چل رہا تھا کچھ ایسا تھا کہ قطر کے معاملے نے اس خبر کو گویا دبا دیا، اور یہ دنیا میں بہت پرانا حربہ ہوتا ہے کسی ایک خبر کو چھپانے کا، کہ مثال کے طور پر جیسے پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، کہ اگر کوئی خبر چل رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس خبر کو کہیں چھپا لیں، تو پورا بلیک آؤٹ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیرلل کوئی ایک اور خبر ایسی لے آتے ہیں جس کی طرف بہرحال توجہ جائے گی۔ اچھا، وہ بڑی ٹیمپریری سی ہوتی ہے، زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ خبر جس کا لمبا اثر ہوتا ہے وہ چھپ جاتی ہے، اس کے اندر بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ تو مثلا بہت سمبولک اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا، اس دن چائنا نے اپنے جو ناراضی اس کے جمع ہوئے ہوئے تھے تیانمن اسکوائر کے اندر, جو ان کی تاریخ کا سب سے بڑا حکومت کے مخالف مظاہرہ تھا, اس کو کرش کر دیا جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا. تو جس دن انتقال ہوا, ظاہر پوری دنیا کی تمام طاقتیں, اسپیشلی امریکہ, ایران کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا تھا. تو چائنا نے فائدہ اٹھایا, اور فائدہ اٹھا کر جو ان کے ناراضی جمع ہوئے ہوئے تھے, جس کو امریکہ نے ایکچولی جمع کیا تھا, اس میں کہیں نہ کہیں ان کی دخالت تھی. وہ مشہور و معروف تصویر بھی آپ کے ذہن میں شاید ہوگی, ایک آدمی ایک ٹینک کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ مائکس نے اپنی پرانی حرکتیں دوبارہ شروع کر دی ہیں, اب دیکھو یہ بعد میں کیا کرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آواز کٹ رہی ہے. آپ کے پاس بھی کٹی بھی آ رہی ہے, پوری آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے, چمبئی والی طرف آ رہی ہے. تو چائنیز حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مخالفین کا کریک ڈاؤن کر دیا, اور پوری دنیا اس طرف توجہ تھی کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد اب ایران کے اندر کیا ہوگا, جو ضد انقلاب ہیں وہ آ جائیں گے, یا انقلابی طاقتیں کیا رخ دھائیں گی. اور یہ ایک پرانی ترکیب ہوتی ہے, تو انہوں نے اس ترکیب سے فائدہ اٹھایا. ممکن ہے کہ سعودیوں نے بھی یہ ترکیب استعمال کی ہو کہ اب چونکہ قدر کے ساتھ معاملہ چل ہی رہا ہے اور پوری دنیا کی توجہ اس معاملے کی طرف ہے, تو انہوں نے اپنے ایشو کو بھی اس کے اندر سمیٹ لیا, اور وہ جو اناؤنسمنٹ کافی عرصے سے ڈیو تھا اس اناؤنسمنٹ کو کر ڈالا, اور بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اگلا بادشاہ نامنیٹ کر دیا. اچھا, اب یہ تھا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے قطر کے ساتھ, اس کی حقیقت کہاں پہ جائے گی, یہ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ پہلے تو یہ لوگ مل کے کام کر رہے تھے, اور بظاہر تو یہ سب ایک ہی گیم کا حصہ تھے, جس کو ایک گیم, کس پلیٹ فارم کو ہم کہتے تھے جس کا یہ حصہ تھے, وہ ہم کہتے تھے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی, گلف کوآپریٹو کونسل, جی سی سی. اور ظاہر ہے کہ ایرانی اس کو پرشین گلف کہتے تھے, لیکن یہ لوگ اس کو گلف کہتے تھے. یعنی جو پرشین گلف خلیج فارس کے اطراف میں رہنے والے ملک تھے, انہوں نے ایک کونسل بنائی ہوئی تھی, اور اس کا مطلب تھا ایران سے لڑنا. تو یہ سب مل کے کام کرتے تھے سارے کام. تو اچانک کیا ہوا کہ ان کے درمیان اختلاف اتنی شدت کے ساتھ آیا, اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر, اپنے ہی ایک ملک کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا. تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, تھوڑا سا پیچھے جا کر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا گہرائی ہو سکتی ہے, اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہیں. تو چند چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ سب لوگ جو یہاں پر ہیں, اور ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں یقیناً, اور جو یہاں پر ہیں یا جو بعد میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے, ان سب میں جو حالات کو کہیں نہ کہیں پڑھتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں اخبار میں, کہیں نہ کہیں مثلا نیٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ انالیسس اس کے اوپر کہیں نہ کہیں دیکھے ہوں گے. تو ان تمام کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھائی وہ جو آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر سننے کو مل رہا ہے, مختلف اوپینینز ہوتی ہیں, ان تمام کے اندر آپ اس کو کیسے نکالیں کہ کون سی اوپینین زیادہ وزنی اوپینین رکھتی ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو سیاسیات ہے یا مثال کے طور پر انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں, یہ ایک فیکٹر کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے. آپ یہ کہیں اس کا سبب ایک ہے, نہیں, ایک سبب نہیں ہوتا, پچیسوں چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں, آؤٹ کم ایک ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر سعودی عرب اور قطر کے اندر کانفلکٹ ہوا ہے, تو یہ ایک رزلٹ ہے, اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں انوالو ہوں گی, ایک معاملہ نہیں ہوگا. تو ہم تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, پیچھے جا کے کہاں پر ایشو ہے؟ سب سے بڑا ایشو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مسلمانوں کی بالعموم, جنرلی, اور خاص کر عربوں کی لیڈرشپ کا ہاتھ میں ہونا. اب ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب جب سے بنا ہے اور معاش اول ہے, جیسے ہی ہم ان کے بننے کی تاریخ کو سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں جنت البقیع یاد آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے, ان کے بننے کے لیے اچھی فیلنگز نہیں ہیں. خدا انشاءاللہ جلد از جلد ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. تو جب سے یہ بنے ہیں ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے, ظاہر مکہ اور مدینہ کا ہونا ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے, اور اسی لیے یہ لائے بھی گئے تھے. بہت لمبی تاریخ ہے, آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی, نہیں بھی پڑھی ہے تو کم سے کم دیکھ ضرور لیجئے گا کیسے یہ علاقہ پہلے عثمانیہ سلطنت کے پاس تھا, جو جس کی بیس ترکی میں ہوا کرتی تھی. پھر وہاں پر ایک خاندان حکومت کرتا تھا جس کو آل رشید کہتے تھے. آل رشید جو تھے وہ عثمانیہ کے الائڈ فورس تھی, اور عثمانیہ کی طرف سے یہاں پر گورنر تعینات تھے. پھر انگریزوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جب کام کرنا شروع کیا پہلی جنگ عظیم سے پہلے، تو انہوں نے آل رشید کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طاقتوں کو جمع کیا، اور جن طاقتوں کو جمع کیا ان میں سے ایک طاقت شریف حسین کا خاندان تھا، جس کے ساتھ لارنس آف عربیہ نام کر کے مشہور و معروف جاسوس تھا، اور دوسری طاقت آل سعود تھی جس کے ساتھ ایک اور انگریز جاسوس تھا اور ولیم فیلبی نام کر کے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو عثمانیہ کی طرف سے آل رشید تھے جو مکہ اور مدینہ کے حاکم تھے، جس کو حجاز کہتے تھے اس زمانے میں. اور انگریزوں نے دو پارٹیز تیار کیں عثمانیہ سے لڑنے کے لیے اور آل رشید سے لڑنے کے لیے، ایک آل سعود تھے اور ایک شریف حسین کا خاندان تھا. بعد میں جب یہ سارے کام ہو گئے تو کیوں شریف حسین کا خاندان پیچھے رہ گیا جبکہ اس کے ساتھ زیادہ مشہور جاسوس تھا؟ لارنس آف عربیہ کا سب نے نام سنا ہے لیکن ولیم فیلبی کا نام کس نے سنا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے چونکہ ان سے ایک غلطی ہو گئی اور شریف حسین نے خلافت اعلان کر دی جبکہ وہ خلافت ختم کرنا چاہتے تھے، خلافت عثمانیہ. بہرحال اس کو ایگزائل کر دیا گیا، وہ سائپرس چلا گیا اور اس کے بیٹوں نے اپنے باپ سے غداری کر دی. انہوں نے کہا ہم انگریزوں کا ساتھ دیں گے، باپ کا ساتھ نہیں دیں گے. پھر اس کے جو بیٹے تھے وہ مختلف عرب ملکوں کے بادشاہ بنائے گئے، سب مرمرا گئے، ایک بچ گیا ہے. اور اس ملک کے اوپر ابھی بھی شریف حسین کی نسل حکومت کر رہی ہے اور اس ملک کا نام ہے اردن، اور وہ بچا اس لیے ہے کہ وہاں برابر میں اسرائیل ہے، تو ان کو اسرائیل کے برابر میں ملک ایسے حکومت میں چاہیے تھا جو ان کا اپنا بندہ ہو، تو قدیم زمانے سے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی پہلے جنگ عظیم کے بعد سے. باقی ملکوں میں جو اس کے بیٹے بادشاہ بنے، سیریا میں بنے، عراق میں بنے، وہ سب فارغ ہو گئے، مرمرا گئے، بغاوتوں کے اندر قتل ہو گئے. اب یہاں پہ آل سعود کو لایا گیا. آل سعود کے لانے کے اور بھی فائدے تھے، ایک تو کہ وہ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ شرک کے دعوے کر کے مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا انہوں نے جھگڑا کھڑا کرنا تھا کہ جو شریف حسین نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال یہ لوگ آ گئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے جنت البقیع میں جو کچھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کی اچھی بنی رہی انگریزوں کے ساتھ. اور اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم میں انگریز تقریباً پیچھے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے چلے گئے، اور سامنے جو طاقت آئی وہ امریکہ کی طاقت تھی، تو ایک مشہور و معروف میٹنگ ہوئی ایک کشتی کے اوپر، پانی کے جہاز کے اوپر، امریکی صدر اور سعودی حکمرانوں کے درمیان، اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ بھائی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو امریکہ نے باضابطہ طور پر سعودی نظام کو قبول کیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، جبکہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے امریکی نظام کی کوئی طبیعت میچ کرتی ہو. یہ لوگ بادشاہ تھے اور یہ لوگ مثال کے طور پر ڈکٹیٹر ٹائپ کے لوگ تھے، ڈکٹیٹر ٹائپ کے اینڈ ڈکٹیٹر تھے، اور وہاں پہ ڈیموکریسی کی باتیں تھیں اور اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے کہ تیل کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا. تو امریکہ کی ان کے ساتھ خوب بن گئی اور امریکہ ان کو لے کے چلتا رہا، ہر موقع پر ان کو گراؤنڈ دیا گیا، انہوں نے بھی اس کے ساتھ وعدے کیے. وعدے کیا کیا کیے ہوں گے ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن دو تین وعدے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو آئل کی سپلائی، کہ بھائی آئل کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی وہ ویسٹ کو جاتی رہے گی. دوسری بات یہ کہ آئل کی پرائسز کنٹرول میں رہیں گی. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ، ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ آئل کی پرائس کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ دیکھیے اگر میں آپ کو یہ ایک گلاس $9 میں بیچوں، جو ایک زمانے میں ایک بیرل آئل کی قیمت تھی، بلکہ $3 بھی رہی ہے، جس زمانے میں $3 تھی تو پانی زیادہ مہنگا تھا آئل کے مقابلے میں، ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے، تو میں آپ کو یہ $3 میں بیچوں یا $100 میں بیچوں، فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ آپ کہیں گے بھائی بہت فرق پڑتا ہے، 3 میں اور 100 میں تو بڑا فرق ہے. لیکن آپ ایک اور بات سوچیں، اگر میں آپ کو 100 میں بیچوں اور یہ طے کروں کہ جو پیسے آپ مجھے دیں گے وہ میں آپ ہی کے بینک میں رکھوں گا، اب آپ کے لیے کیا فرق پڑا؟ آپ نے مجھے پیسے دیے، جو میں نے پیسے لینے ہیں وہ آپ ہی کے بینک میں رکھنے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پیسہ گھوم پھر کے آپ ہی کے پاس رہے گا. ایک اور فائدہ بھی ہے اس میں، زیادہ مہنگا ہو زیادہ اچھا ہے. وہ کیسے؟ امریکہ خریدے گا سعودیہ سے، سعودیہ پیسہ یہیں پہ رکھے گا. اچھا جاپان بھی تو خریدے گا، اس کا پیسہ کہاں رکھے گا سعودیہ؟ وہ بھی امریکہ میں رکھے گا. یورپ خریدے گا اس کا پیسہ کہاں رکھے گا؟ وہ بھی امریکہ میں رکھے گا. تو امریکہ اگر $100 کا بیچ خریدے تو بھائی باقی بھی تو $100 کا خریدیں گے, تو باقیوں کا پیسہ بھی سعودی عرب سے چینل ہو کر امریکہ کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ الائنس یہاں پہ کام کر رہا تھا. امریکہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سعودیہ کام کر رہا ہے اور سعودیہ آئل ہمیشہ ڈالر میں خریدے گا, ڈالر میں بیچے گا, اور جو ڈالر آئیں گے وہ امریکن بینکس میں رکھے گا. تو امریکہ کو معاملہ ختم ہو گیا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ سعودیہ میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ڈالر اور امریکی کا فنڈز کے ذریعے سے ہوگی, تو امریکہ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوگی کہ بھائی سعودیہ پوری دنیا کا پیسہ گھسیٹے گا اپنے پاس تیل بیچ کر, اور وہ پیسہ آ جائے گا امریکہ کے پاس. اور وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ وہ خرچ ہوگا امریکی کمپنیوں کے اوپر. یہ بڑا اچھا سسٹم تھا اور یہ خوب اچھے طریقے سے چلتا رہا. اس دوران میں مختلف رکاوٹیں بھی آئیں جو ان لوگوں کے حساب سے رکاوٹیں تھیں. مثلا ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی امریکہ کے اندر, وہ یہ کہ امریکہ پر یہ مسلسل تنقید ہوتی تھی کہ بھائی جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ تو بہت ہی عجیب لوگ ہیں, یہ تو ڈکٹیٹر لوگ ہیں, یہ بادشاہ لوگ ہیں, ان کے اندر ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تو وہ امریکہ میں ظاہر ہے اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے ان کے کہ انہوں نے اس بات کو دبانے میں کبھی دیر نہیں لگائی کہ بھائی یہ معاملہ چھوڑ دیجئے, آپ یہ ڈیموکریسی کی باتیں چائنا کے ساتھ کر لیں اور دوسری جگہوں پہ کر لیں, لیکن سعودیہ کے معاملے میں اس بات کو آپ ماں نہ کہیں. ظاہر ہے وہاں پر بھی اپنے انٹرسٹ کی خاطر کہتے تھے, یہاں پر اپنے انٹرسٹ کی خاطر دبا دیا کرتے تھے. اور مثلا بحرین کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا فلیٹ ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, سعودیہ کے ساتھ الائنس ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, تو سب باتیں یہ دبا لی جاتی تھیں. اب اسی میں لے لیجئے بھائی خواتین کے حقوق کا معاملہ کہ بھائی سعودی عرب میں تو عورت ڈرائیونگ ہی نہیں کر سکتی, سعودی عرب میں عورت اکیلی جا نہیں سکتی, اور یہ اور وہ, تو یہ سب چیزیں دبا دی جاتی تھیں کہ بھائی یہ سب کو چھوڑ دیا جائے. اچھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا, وہ یہ کہ سعودیہ نہ صرف اس معاملے میں امریکہ کے کام آتا تھا اور بھی معاملوں میں کام آتا تھا, اور وہ سعودیز نے دیکھا کہ ہمارے بھی فائدے میں ہیں, امریکنز کے بھی فائدے میں ہیں. ایک تو تیل کا ایشو ہو گیا, ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ تھا جو تقریباً 1970 کے بعد سے پیش آنا شروع ہوا, اور وہ تھا جہادیوں کا مسئلہ, جہادی بنانے کا مسئلہ. وہ اس طریقے سے تھا, ظاہر ہے کہ رشینز پاکستان کے اندر, افغانستان کے تھرو, پاکستان کے تھرو ہاٹ واٹرز تک پہنچنا چاہتے تھے, گرم پانی تک پہنچنا چاہتے تھے, یعنی بحیر عرب تک, یہ جس کے ساحل پہ آپ کلفٹن پہ جا کے مزے کرتے ہیں, وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مر رہے تھے. 100 سال سے ان کا پلان تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے, لیکن پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو 70s میں انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ اب ہم اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم جمپ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم جمپ کر لیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. تو اس وقت کی جو کیبنٹ لیڈرشپ تھی اس نے طے کیا کہ ہم افغانستان کے تھرو آگے بڑھیں گے, پاکستان کے ساحل مکران کو طے کرتے ہوئے ہم بحیر عرب تک پہنچ جائیں گے, گرم پانی تک پہنچ جائیں گے. ایک دفعہ بحیر عرب تک پہنچ گئے تو ویسٹرن اکانومی چلتی ہے پرشین گلف کے آئل پر, تو ہم یہاں پہنچ کر آئل کو ٹیپ کر دیں گے, پکڑ لیں گے اپنے ہاتھ میں, تو ویسٹ ہمارے سامنے ویسے ہی سرنڈر ہو جائے گا. ان کی ضرورت بھی بن گئی تھی. اب وہ پرانی داستان ہے, مریوی داستان, اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹار وار ہو رہی تھی اور رشینز نے دیکھا کہ اسٹار وار میں جو پیسہ لگنا ہے وہ ہم نہیں لگا پائیں گے اسٹار وار, الٹیمیٹلی امریکنز جیت جائیں گے. ان کی پریڈکشن صحیح بھی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہم نہیں جیت پائیں گے, جو فضا کا معاملہ تھا, بیلسٹک میزائلز وغیرہ کا, یہاں پہ ہم شاید جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹائپ کا گیمبل کھیلا, جوا کھیل گئے. البتہ وہ دونوں میں ہار گئے, نہ اسٹار وار جیت پائے نہ وہ یہاں جیت پائے. اچھا اب امریکہ کو ضرورت تھی کہ وہ رشینز کو روکیں افغانستان کے اندر, پاکستان تو قطعا نہیں. تو امریکنز نے افغانستان میں روکنے کے لیے جو راستہ بنایا وہ یہ تھا کہ ہم ایک مقدس جہاد شروع کروا دیتے ہیں. اب جاؤ لگ صاحب جو آئے وہ اسی چکر میں آئے, بھٹو جو اترا وہ بھی اسی چکر میں مارا گیا, ساری باتیں. وہ سب یہ تھا کہ افغانستان میں ایک مقدس جہاد کی ضرورت تھی, اور اس مقدس جہاد کا جو سہرا بندہ وہ ضیاء الحق صاحب کے سر پہ بندھا کہ آپ یہ مقدس جہاد جو ہے وہ کر ڈالیں گے. تو وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لے کر آ گئے. بعض اوقات انسان تعجب سے یہ دیکھتا ہے کہ ہماری جو داخلی سیاست ہے اس میں اوریجنیلٹی نہیں ہے, اصلی پن نہیں ہے, سارا باہر کا ہے. تو ہمارے یہاں جو ضیاء الحق صاحب نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر آئے, نہ آتے اگر امریکہ کی یہ ریکوائرمنٹ نہ ہوتی, کوئی اور نعرہ لگا کے آتے. اب جیسے ہمارے یہاں جب پرویز مشرف صاحب آئے تو تو وہ اتاترک کی تعریف کرتے ہوئے آئے اور دو کتے اپنے ساتھ لے کر انہوں نے پہلی تصویر کھچوائی جو بھیجی تھی جس دن انہوں نے کو کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف. تو اس دن جو پہلی تصویر مشرف صاحب کی آئی تھی وہ دو کتوں کو ہاتھ میں لے کے آئی تھی اور اتاترک کی تعریفوں کے ساتھ آئی تھی. تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت امریکہ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو چکی تھی. بہرحال تو ضیاءالحق صاحب آئے, وہ نظام مصطفیٰ اور جہادیوں کا نعرہ. سعودیز نے اس موقع کو دیکھا یہ بڑا زبردست موقع ہے, امریکن سے کہا کہ بھائی تمہیں تو جہادی چاہیے نا, لڑنا ہے تمہیں رشیا سے, ہم جہادی لائیں گے, ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے, وہابیت ہے, اور اس وہابیت میں ہم انویسٹ کریں گے. سعودیوں کو موقع اس لحاظ سے بھی ملا کہ اگر ہماری وہابیت پھیلے گی تو پورے خطے میں ہمارا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا. پہلے شاہ ایران کا اثر و رسوخ تھا اور وہ جو ویکیوم تھا اس کو ہم فل کر لیں گے. تو بڑا زبردست ایک دائرہ بن گیا سعودیز کے لیے کہ ہم شاہ ایران کی جگہ امریکہ کے سب سے بڑے محافظ بن جائیں گے, ٹھیکیدار بن جائیں گے, اور ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ فلو کر جائے گی وہابیت. اور ایسا ہوا بھی, انہوں نے اپنے پیسہ استعمال کیا, اپنی آئیڈیالوجی کو استعمال کیا, اس کو پاکستانی جو بھی ادارے تھے انہوں نے فائدے میں دیکھتے ہوئے اس کو استعمال ہونے دیا, اور اس پورے خطے کے اندر وہابیت بہت تیزی سے پھیل گئی جو یہ لوگ تصور میں بھی نہیں کر سکتے تھے. پاکستان اکثریت بریلوی ملک تھا اور یہاں پہ وہابیت کے پھیلنے کا کوئی چانس نہیں تھا اگر افغانستان جیسی حرکت نہ ہوئی ہوتی یہاں پہ. تو بہرحال موقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور وہ سارا کام ہو گیا, امریکن جس پہ کافی خوش رہے. اچھا اس کے بعد وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ قوموں کی نفسیات میں اگر آپ کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ آپریشن کس طرف پھیلنا شروع کرے گا, کس طرف لڑکنا شروع کرے گا, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آپ نے اگر پہاڑوں وغیرہ کو وزٹ کیا ہوا ہو تو آپ نے کبھی دیکھا ہو, اگر کبھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ اچھا کسی بہت ہی محفوظ جگہ پہ کھڑے ہو کے کیجیے گا, وہ یہ کہ آپ پہاڑی کے بہت اوپر چلے جائیں اور وہاں سے جا کر ایک پتھر لڑکا دیں اور اس کے بعد دیکھ داکھ کے لڑکائیے گا کہ یہ پتھر کہاں جانا ہے, آپ نے کیا پلان کیا ہے. تو کیا یہ پتھر لڑکنے کے بعد آپ کا پلان فالو کرے گا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے یہاں پہ لڑکایا یہ اس وادی میں سے گھستا ہوا چلا جائے گا پھر یہ یوں, یہ سب آپ نے پلان کیا ہے, ابھی اس کو لڑکنے دیں. یہ جب نیچے جائے گا تو پھر نہیں معلوم یہ کہاں جائے گا اور کیا کچھ لے کے جائے گا. تو ممکن ہے کہ اپنے راستے میں ایک پتھر کو ایسے وہ کلک کر دے جس کے اوپر بڑی سی ایک چٹان کھڑی تھی, وہ بھی گئی, وہ گئی اور وہ ادھر آنے کے بجائے ادھر نکل گئی. آئیڈیالوجیز میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ نے پتھر تو لڑکا دیا, اب امریکنز نے جہادی پتھر لڑکا دیا, سعودیز نے انویسٹ بھی کیا, سعودیز کو اسلامی ملکوں میں بھی اجازت مل گئی کہ آپ دبا کے انویسٹ کریں اور ویسٹ میں بھی اجازت مل گئی. بھائی وہ ہر مسجد دیکھتے تھے مسجد بن رہی ہے, چلو جناب 10 ملین ہم دیں گے, پیش امام ہمارا ہوگا. اب وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے, اس کو کیا پتہ کون آئے گا, اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے 10 ملین ڈالر آ رہے ہیں, 10 ملین ڈالر آ رہے ہیں, پیش امام کہیں سے بھی آئے نماز تو پڑھائے گا نا, ختم ہو گیا معاملہ, اور ان کو بھی کیا اس سے غرض. تو اس طرح پوری دنیا میں سعودیز چھا گئے, ویسٹ میں بھی, یہاں پر بھی, ہر جگہ, اور انہوں نے انجوائے کیا اس کام کو. لیکن اس کے بعد جو پتھر لڑکنا شروع ہوا تو پھر اب اس میں مختلف گروپس بننا شروع ہو گئے. وہ یہ کہ پہلے جہادی صرف ایک پارٹی بنا رہی تھی اپنے مقصد کے لیے, پھر بہت ساری پارٹیز انوالو ہو گئیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے, سب نے جہادی بنانا شروع کر دیے. اور پھر وہ جملہ آیا کہ بھائی طالبان کئی قسم کے ہیں, طالبان اچھے بھی ہیں, طالبان برے بھی ہیں. تو کچھ ایسے تھے جو امریکہ کے نظام کے اندر ہی مختلف گروپس کے ہاتھ میں چلے گئے, وہاں پہ بھی ایک ایجنسی تو نہیں ہے. پتہ نہیں ابھی کہیں میں پیپرز میں دیکھ رہا تھا کوئی 12-17 کی, تو انہوں نے خود بھی قبول کیا کہ ہمارے پاس 17 کے قریب ایجنسیز ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر کام کرتی ہیں. تو سب نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے, اب سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں. مثال کے طور پر مثلا فلاں ایجنسی ہے, اس کا فنڈ ہے 100 ملین ڈالر, ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, اب اسے 100 ملین ڈالر میں اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, ہم کچھ جہادی جمع کرتے ہیں, وہ کچھ لوگوں کو اغوا کریں گے, اور اغوا کرنے کے بعد جو اس کا پیسہ لیں گے اس سے ہم اپنے آپریشنز نپٹا لیں گے. ایک کھڑا ہوا اس نے جناب وہ پائرٹس پال لیے, صومالیہ کے جو پائرٹس تھے وہ جناب وہ قزاق تھے, وہ شپس پہ جاتے تھے قبضہ کرتے تھے, 3 ملین 4 ملین ڈالر کھینچا ادھر ادھر کیا. ایک پارٹی چلی گئی منشیات میں کام کرنے لگی, ڈرگس کے اندر کام کرنے لگے, انہوں نے جا کے افغانستان کے اندر وہ بویا یہ بیچو, یہاں سے وہاں جائے گا وہاں سے یہاں آئے گا, پاکستان بھی اس میں بڑا اس میں کام آیا, اور ہمارا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا وہ چلو دب دبا گیا, NLC کا معاملہ اور یہ اور وہ. اس میں ہمارا بی سی سی آئی اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کچھ, تو وہ کہانی بڑی لمبی چل گئی, معاملے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ کے اندر 9/11 کا ایشو ہو گیا, اب نہیں معلوم کس نے کروایا کیا کروایا, لیکن ایک بات تھی کہ انوالو اس میں سعودیز تھے. آہستہ آہستہ سب نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی معاملہ تھوڑا ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب اس کو تھوڑا سمیٹنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک اور انہوں نے گڑبڑ یہ کی کہ پاکستان جو ان تمام معاملات کا ہب تھا, جہاں سے سارے کنیکشنز جوڑتے تھے اور نکلتے تھے, اس کو انہوں نے 10 سال لاوارث چھوڑ دیا. تقریباً سمجھ لیجئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں 1988 سے لے کے 1998 تک, اور اس 10 سال کے اندر یہاں پر بھی بڑے ڈرامے ہو گئے تھے. تو آہستہ آہستہ امریکن نے ریئلائز کیا کہ نہیں, ہمیں سعودیز کو ٹیپ کرنا پڑے گا. اب امریکن سعودیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, سعودی نظام کو بچانا چاہتے تھے, لیکن بہرحال یہ بھی چاہتے تھے کہ سعودیز کچھ کنٹرول میں بھی آئیں. اچھا سعودیز کو ایک بات پتہ تھی کہ امریکنز جب کنٹرول کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے, یہ کسی اور کو لے آئیں گے یا کوئی اور پارٹی آ جائے گی. شاہ ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. شاہ ایران ڈکٹیٹر, فل ڈکٹیٹر تھا. امریکنز نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, نہ معاملہ ایران کے ہاتھ میں رہا, نہ شاہ کے ہاتھ میں, نہ امریکہ کے ہاتھ میں. ایک تھرڈ فورس بہت پرومیننٹلی انقلاب کی صورت میں آ گئی. لوگ اس طرح انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو سعودیز کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے امریکنز کو تھوڑا سا بھی گراؤنڈ دے دیا, امریکنز معاملہ خراب کر دیں گے, ہم نے تو سنبھال کے رکھا ہوا, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو انہوں نے امریکنز کو تھوڑا سا پش بیک کرنا شروع کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا پیچھے رہیے. اس معاملے میں ایک سمبولک ایونٹ ہوا تھا, امریکہ کی ایک بیس تھی, اس کے اوپر ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں کافی امریکنز مر گئے تھے, اور وہ نہیں معلوم کس نے کروایا, لیکن بہرحال لوگوں کا انوالومنٹ ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سعودیز کہیں نہ کہیں آفیشیلی بھی اس میں انوالو تھے. وہ امریکنز کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا پیچھے رہو اور ہمارے اندر گھسنے کی کوشش مت کرو, چونکہ امریکنز اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے اس سسٹم کو. تو سعودیز کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے امریکنز کو گراؤنڈ دیا تو امریکنز ہمیں ریپلیس کریں گے. اس ٹائپ کی ایک کوشش میں قطر نے دیکھا میں کچھ کر سکتا ہوں. قطر نے دیکھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. کیوں؟ امریکنز آہستہ آہستہ سعودی سے فیڈ اپ ہو رہے ہیں, اور ان کو ایک لبرل آواز چاہیے جو اٹھے اور ویسٹ کے ساتھ تھوڑا سا مل سکے. تو قطریز نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. قطریز کے پاس بھی کافی پیسہ تھا, ملک تو بہت چھوٹا سا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سعودی عرب کے مشرقی سمت میں چھوٹا سا ایک پدا سا ان کو ان کے بہت بڑے کے مقابلے میں, لیکن پیسہ کافی زیادہ تھا ان کے پاس. ان کا پر ہیڈ جو انکم ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس چانس ہے کچھ کہ ہم امریکنز کو سمیٹ سکتے ہیں, شاید لبرل مسلمانوں کی قیادت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, اور سعودیز ہمیں دباتے ہیں تو ہمارے پاس سعودیز کے مقابلے کے لیے بھی ایک طاقت آ جائے گی. تو قطریز نے اس پہ انویسٹ کیا. کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر انہوں نے سکسیزفل انویسٹمنٹ کی. تو انہوں نے میڈیا کا جائنٹ جیسے الجزیرہ بنا دیا, اور انہوں نے لوگوں کے اندر انفلوئنس اپنا بنانے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکنز کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. امریکنز نے خود ان کو گراؤنڈ دیا ہوگا کہ تم لوگ سعودیز کو تھوڑا کاؤنٹر کرو, اور سعودیز کو دبانے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا. قطریز نے جہادیوں کے اندر بھی اپنے کانٹیکٹس کو بنایا, انڈیپینڈنٹ کانٹیکٹس سعودی عرب سے ہٹ کر. سیرین وار سب نے مل کے کی تھی, شام کی جنگ سب نے مل کے کی تھی. سعودیز بھی انوالو تھے, قطریز بھی انوالو, بحرینی, اماراتی سب انوالو تھے. اس دوران میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, اماراتیوں کا رول بہت, میں سوچتا ہوں کبھی ایسا نہ مجھے دبئی جانا پڑ جائے تو میں پھنس جاؤں, بہت ہوشیارانہ رول ہے ان کا. آپ سمجھ جائیے بہت عجیب رول ہے ان کا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں, خاص کر ہمارے شہر کی تباہی میں, ان کا رول بہت زیادہ ہے. اور اللہ کبھی وہ موقع لائے کہ ان تمام سازشوں کو کوئی برملا کرے تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ شاید ان کا رول, جیسے ہم لوگ سعودیز کو ہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ابھی ہم لوگ یہ نہیں جانتے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, ہمیں پتہ چلے تو شاید ہم ان کو کم نہیں سنائیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا. یہ بھی بہت عجیب قوم اس معاملے میں ثابت ہوئی. یعنی حکومت, ظاہر قوم تو اچھی ہے, اچھے ہی لوگ ہوں گے, لیکن حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا منفی کردار رکھتی ہیں. تو سب نے مل کے سیرین وار کی تھی. لیکن بعد میں سعودیز نے دیکھا کہ بھائی یہ قطریز جو ہیں وہ لبرل آواز کھڑی کر رہے ہیں، اس سے ہماری پوزیشن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں سعودیز کو قطریوں نے دبانے کی بھی تھوڑی بہت کوشش کی اپنے میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے. بہرحال امریکنز کو اٹریکٹ کرنا قطریوں کی بھی خواہش ہے اور سعودیوں کی بھی خواہش ہے، اب جو کھیل لے. اب یہاں پر تھوڑا سا ڈائنامکس، یہ جو پولیٹکس کے ساتھ اکنامکس کو بھی لانا پڑے گا تاکہ ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ امریکنز کو اٹریکٹ کیا کیسے سعودیوں نے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب چلے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ قطر کے ساتھ معاملہ بھی شروع ہو گیا. تھوڑا سا ہمیں اکنامکس کی طرف بھی جانا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. سعودیز کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور سعودیز جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے تیل بیچ کر کافی پیسہ جمع کیا، لیکن مصیبت ساری یہ تھی کہ تیل کا جو پیسہ تھا یہ امریکن بینکس کے اندر ہے. امریکن بینکس کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے ریچ میں نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں نکال لیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں فیگرز نہیں معلوم، لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے امریکنز نے کم سے کم بھی جو میرا ذہن کہتا ہے 700-800 بلین ڈالر سعودیز کے کھائے ہوں گے اس سارے چکر کے اندر، میرا اپنا خیال ہے. اور چونکہ اب سعودیز بہت مصیبت میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ جو امریکہ میں ہمارا پیسہ رکھا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، وہ یہ نہیں کہہ پا رہے. ان کو پتا ہے اگر کہیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اصلا وہ گفتگو ہی ختم ہو گئی. امریکہ میں جو ان کا پیسہ تھا، پہلے اس کی فگرز آتی تھیں 800 ملین ڈالر ہے، 700 ملین ڈالر ہے، اب وہ فگرز آنا ہی بند ہو گئی. آپ نے کئی مہینے سے ایسی کوئی فگر نہیں دیکھی ہوگی میڈیا کے اندر کہ سعودیز کا کتنا پیسہ امریکہ میں انویسٹ ہوا ہوا ہے. وہ یا ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بیٹا بھول جاؤ، یہ پیسہ واپس نہیں آئے گا، اب جو تمہارے پاس ہے اس کے اوپر کچھ کہانی کر دوں. اچھا سعودیز کے اندر معاملے کہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے؟ ایک تو کرپشن، بے انتہا کرپشن. ملک چند فیصد لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. 4 ارب 5 ارب ڈالر آج سے 25 سال پہلے شاہی خاندان کا بجٹ تھا، تو اب ملک کہاں سے لائے گا پھر؟ اس کے بعد جناب علی تیل کی قیمتیں جنگ کے زمانے میں، ایران عراق جنگ کے زمانے میں نیچے لائی گئیں تاکہ کسی طریقے سے ایران کو نقصان پہنچایا جائے. سعودیز کے پاس ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ ان کی ریزروائز بہت بڑے ہیں، ان کے ذخائر بہت بڑے ہیں. اچھا جس ملک کے پاس ذخیرہ بڑا ہوتا ہے، وہ ملک اگر ایک سال نہ کمائے تو کہتا ہے میں اگلے سال کما لوں گا، میرا ختم تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن اب جیسے مثال کے طور پہ جن کے ریزروائز چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا کہ ایک سال نہیں کمائیں تو اگلے سال کما لیں گے، تو ختم ہو رہا ہے یہ، ان کو اسی سے کمانا ہے. تو یہاں پر سعودیوں اور دوسرے عرب ملکوں کے درمیان ٹسل آتی ہے کہ جس کے پاس تیل کم ہے وہ سعودی سے کہتا ہے بھائی اگر یہ تیل تم اتنا نیچے لاؤ گے تو ہم کہاں جائیں گے، پھر ہمارے پاس تو تیل ختم ہو جائے گا اس دوران. تو پھر سعودی جن کو تھوڑا پیسہ ایسا دے کر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال ایک معاملہ خراب ہو گیا. اور یہ ہوا کہ ایک موقع کے اوپر امریکنز کا انٹرسٹ بھی یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں نیچے لائی جائیں رشیا سے لڑنے کے لیے. اگر آپ کے ذہن میں ہو 2 سال پہلے یوکرین کا ایشو ہوا تھا، امریکہ کے پیوٹن کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے تھے، وہ رشیا کو سزا دینا چاہتے تھے. رشیا تیل بیچتا ہے اور گیس بیچتا ہے، تو ان کی قیمتیں نیچے لائی گئیں تاکہ رشیا کولیپس کر جائے. رشیا کے اوپر بہت برا اثر پڑا، لیکن رشیا نے مقابلہ کر لیا. سعودیز نے امریکنز کا ساتھ دیا، تیل کی قیمتیں نیچے لے آئے. ایران کو بھی نقصان ہونا تھا اس سے، وہ سب بھی ہوا، لیکن ایک اور مصیبت آ گئی. خود سعودیز کو بہت نقصان ہوا، باقیوں کو بھی ہوا، ان کو بھی بہت نقصان ہوا. اور انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ جو ہمارے پاس ذخائر ہیں وہ بہرحال بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بہت تیزی سے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. جب تیل کی قیمتیں بہت اوپر گئیں 150 پر تقریباً، 150 ڈالر فی بیرل، تو بہت سارے انرجی کی اور ریسورسز فیزیبل ہو گئیں. تو مثال کے طور پر سولر انرجی جو پہلے بہت مہنگی تھی اچانک سستی ہونا شروع ہو گئی، اور دوسری ریسورسز جو تھیں وہ تیل اور گیس نکالنے کی، وہ بھی سستی ہونا شروع ہو گئیں. سعودیز یہ سمجھتے رہے کہ تیل کی قیمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں گے اوپر کریں گے، جب چاہیں گے نیچے کر لیں گے. ایسا نہیں ہوا. پھر جب تیل کی قیمتیں نیچے لائیں، بہت نیچے چلی گئیں، تو پھر سعودیز کو یہ احساس ہوا کہ ہم بہت برے پھنس گئے. ایک طرف سے ہمیں سیریا کی جنگ لڑنی ہے جس کے لیے پیسہ چاہیے، دوسری طرف سے یمن کی جنگ لڑنی ہے جو 1-2 مہینے چلنی تھی لیکن سال سے اوپر ہو گیا، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، تیسری طرف سے تیل کی قیمتیں واپس نہیں آئیں، اور جو نیچے گریں تو سعودیز کے ریسورسز ختم ہو گئے. اب سعودی بہت بری طریقے سے پھنس گئے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، ہمیں دو جنگیں بھی لڑنی ہیں، اور امریکہ بھی اب اس طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. اس دوران میں ٹرمپ صاحب حکومت پر آئے. ٹرمپ بزنس مین ہے، ایکچولی پولیٹیشین نہیں ہے، اور جو دو تین مہینے میں امریکہ میں ہو رہا ہوا ہے آج تک کسی صدر کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، اور آج تک کسی صدر نے یہ حرکتیں نہیں کی ہوں گی جو ٹرمپ صاحب نے کر ڈالی. شاید امریکہ کے لیے ایک لحاظ سے اچھا ہو رہا ہے تاکہ امریکہ یہ سمجھے کہ جو انہوں نے پال لیا ہے وہ ہے کیا چیز. تو بہت سخت مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت ایک لحاظ سے. بزنس مین ہے، اس کو پیسہ بہرحال سمجھ میں آتا ہے. سعودیز نے موقع اچھا دیکھا، ان کے پاس پیسہ ختم ہو رہا تھا، انہوں نے سعودیز نے امریکنز کو اتنا پیسہ دکھایا جو کویت اور قطر نہ دکھا سکیں. سعودیز ٹلٹ، امریکنز ٹلٹ کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنے پہ معاملہ صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 380 ارب ڈالر کے ایگریمنٹس ہوئے اسلحے کے بیچنے کے، امریکہ اسلحہ بیچے گا سعودی خریدے گا، 380 ارب ڈالر. اور یہ فگر اتنی بڑی فگر ہے ہم پاکستانی تو خیر سوچ بھی نہیں پائیں گے. ہماری تو ساری سال کی ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر ہوتی ہے، پورا ملک اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے. 380 ارب ڈالر اسلحہ خریدا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا، لیکن ان کے ساتھ یہ سب طے کیا کہ اب جب آپ ہمیں انتخاب کر رہے ہیں تو باقیوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، تو آپ کو قطریوں کے اوپر اب ہاتھ نہیں رکھنا ہے. اس گراؤنڈ کے اندر سعودیز نے قطریز کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، بہت پیچھے سے لے کر کافی وقت لیا، ذرا سا اس میں ایک ڈیٹیل اور بھی دیکھ لیں. سعودیز کے پاس کتنا پیسہ باقی ہے ابھی؟ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں جو اخباروں وغیرہ سب کے اندر آ رہا ہے، تقریباً 500 سے 600 ارب ڈالر ان کے پاس باقی ہے. سال کا 100 ارب ڈالر ان کا ڈیفیزٹ ہے. سال کا 100 ارب ڈالر ان کو ذخیرے میں سے اٹھانا ہے اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے، اور 380 ارب ڈالر کے ایگریمنٹ بھی کر لیے ہیں. تو اگر مثلا رف کیلکولیشن کریں، 380 ارب ڈالر کے ایگریمنٹ کر لیے ہیں، آپ کے پاس ٹوٹل 500 تھے، ہر سال 100 چاہیے، تو آپ کے پاس پیسہ ہے کہاں؟ تو امریکنز نے سعودیز کا انتخاب کیوں کیا پھر؟ امریکنز نے کیوں سعودیز پہ ہاتھ رکھا؟ دو چانس ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے ان کو تو مرنا ہی ہے، جاتے جاتے جتنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں. اچھا، سعودیز نے کیا نہیں سوچا ہوگا؟ سعودیز نے سوچا ہوگا، سعودیز کے پاس دو حل ہیں، ایک کو وہ بتا رہے ہیں، ایک کو وہ دکھا رہے ہیں. ایک حل ان کے پاس یہ ہے، سعودیز سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس 500-600 ارب ڈالر رہ گیا ہے، 100 ارب ڈالر تمہیں چاہیے، 380 ارب ڈالر کا تم ایگریمنٹ کر چکے، تمہارے پاس پیسہ کہاں ہے؟ اب تم تو بینک کرپٹ ہونے والے ہو. تو کہتے نہیں، ہم بینک کرپٹ نہیں ہونے والے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، کہاں ہے؟ تو وہ ان کا جو بادشاہ شہزادہ ہے اس نے ایک پلان بنایا کہ 2020 تک آتے آتے ہم اپنے ملک کو نئے خطوط کے اوپر لے آئیں گے. وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہم ایسی انویسٹمنٹ کریں گے ایسی جگہوں پر جہاں پہ ہم تیل پہ اعتماد نہیں کریں گے. اور تیل پہ اعتماد کرنا اس وقت صحیح بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تیل کبھی ختم ہوگا، نمبر ایک. دوسرا مسئلہ ہے کہ دنیا تیل کے علاوہ دوسری ریسورسز کو چیک کر رہی ہے اور اس کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے. میں بھی اس پر پوائنٹ پہ آنے کی کوشش کروں گا. تو اس نے کہا کہ ہمیں تیل سے تو ویسے ہی جان چھڑانی ہے، ہمیں پیسہ ایسی جگہ پہ لگانا پڑے گا جو ہمیں تیل کے علاوہ بھی پیسہ دے. دبئی اچھی مثال ہے، دبئی کے پاس زیادہ پیسہ تیل نہیں ہے، ابوظہبی کے پاس تیل ہے، لیکن دبئی نے پھر بھی معاملہ سنبھال لیا اپنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا ایک کام کریں گے، لیکن اگر آپ ایک ایسا کام کریں گے تو اس کام کو کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، وہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری سعودی جو کمپنی ہے آرامکو، اس کے پاس یہ جو آرامکو فرم ہے یہ سارے سعودی عرب کے ذخائر کی مالک ہے. سعودی عرب کے جتنے تیل کے ذخائر ہیں ان کی مالک آرامکو فرم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آرامکو کے شیئرز بازار میں لائیں گے، لوگ آرامکو کے شیئرز خریدیں گے، اور ان شیئرز کو جب ہم بیچیں گے ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا. کتنا پیسہ آنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگلے سال 2018 کی مئی میں تقریباً اس کے شیئرز کو لانچ کریں گے. اچھا، اب جو کمپنی شیئرز لانچ کرتی ہیں، مثلاً آپ کو یاد ہوگا فیس بک نے اپنے شیئرز لانچ کیے تھے، ایپل جیسے ہے اس نے اپنے شیئرز لانچ کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ کی ہیں. یہ کتنے پیسے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں تقریباً 2000 अरब डॉलर की, अभी 380 अरब डॉलर का एग्रीमेंट हुआ था ना, तो कहा कि हम लोग जब शेयर्स लॉन्च करेंगे आरामको के तो हम 2000 अरब डॉलर कमा सकेंगे। वो 2000 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, $2 ट्रिलियन। अलबत्ता अमेरिका के लिए तो इतनी बड़ी नहीं है, चूँकि अमेरिका तो बहुत आगे है। अमेरिका का इस वक्त कर्ज़ा मेरे ख्याल में $16 ट्रिलियन है, दुनिया का सबसे मखरूज मुल्क है, और इनका जो साल का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो मेरे ख्याल में $1.5 ट्रिलियन है। तो उनके लिए तो $2 ट्रिलियन बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए $2 ट्रिलियन बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये कहाँ से आएगा? इन्होंने कहा हम आरामको के शेयर्स बेचेंगे। आज तक दुनिया में कभी किसी कंपनी के शेयर्स इतनी मालियत के नहीं बिके, आज तक नहीं बिके। कहाँ बेचेंगे आप? अब वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं किस स्टॉक मार्केट में इतना दम है कि हमारा शेयर बेच सके। तो कभी हांगकांग से बात की, कभी सिंगापुर से बात की, कभी इससे उससे, सब भाग रहे हैं कि नहीं भाई ये काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टॉक इसके शेयर्स लेकर आएगा अगर नहीं बिके तो वो स्टॉक भी जाएगा, फिर तो वो डर रहा है कि भाई मैं लेकर आ गया मेरा भी बिड़ा कर रखना हो जाए कहीं। तो सब ने इधर उधर करना शुरू कर दिया, अब ये ढूंढ रहे हैं, हम सिंगापुर पे जाके बात रुकेगी कहीं पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि कंपनी मजबूत है। हाँ, रिजर्वायर्स तो बहुत हैं, आरामको के तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रिजर्वायर्स के ऊपर हुकूमत किसकी है? आले सऊद की। ये मजबूत है? नहीं। दुनिया में कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि सऊदी हुकूमत मजबूत है, तो कोई इसके शेयर क्यों लेगा? एक सिंपल फंडामेंटल ये कह रहा है कि नहीं, इसके शेयर नहीं बिकेंगे, कतन नहीं बिक सकते। 2000 अरब डॉलर आ जाएं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जैसा जो लेमैन है इस मामले के अंदर, जिसको नहीं पता कैसे बिकते हैं क्या बिकते हैं, हमें ये बात समझ में आ, नहीं बिकने चाहिए, नहीं बिक सकते। अच्छा, नहीं बिक सकते, बहरहाल वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बिक जाएंगे, अमेरिकन हमारे साथ हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो बिक जाएंगे। मैं अमरीका जा रहा था, शायद मैंने आपको ये सुनाया हो, अमरीका जा रहा था तो मेरे बराबर में एक सऊदी बैठा हुआ था, वो भी ऑयल इंडस्ट्री का था, यंग था, जवान माशाल्लाह, तो वो बैठा हुआ था, वो भी ऑयल इंडस्ट्री का था। अच्छा, अब हमारा तो रिकॉर्ड वैसे ख़राब है, अब हम उसको तो नहीं बता सकते कि हम क्या आइडियोलॉजी और क्या और क्यों, तो मैं सऊदियों का हामी बन गया, आले सऊद का। तो मैंने कहा कि यार बहुत स्ट्रांग मुल्क है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत है और बड़ा, उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, ये सब ख़राब है, ये सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत स्ट्रांग है, देखो ना तुम्हारा प्रिंस इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करता है, उसने 2020 में पूरे मुल्क को ऑयल इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना है। कहने लगा ये सब ख्वाब है, कुछ नहीं होगा, ऐसे सब ख़त्म कर देगा ये आदमी, ये देखो इसने क्या किया है। तो मैंने कहा वो आरामको, कहने लगा मैं खुद आरामको में काम करता हूँ, कोई शेयर नहीं बिकेगा आरामको का। तो अब मैं उसको सारे रास्ते कन्विंस करता रहा कि नहीं नहीं बिक जाएंगे, इंशाल्लाह बिक जाएंगे। तो वो खुद कह रहा नहीं, पर नहीं होगा यार, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, और तुमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम बाहर बैठे हुए हो, हम अंदर हैं, हमें पता है नहीं बिकेंगे। मैं कहा देखो अगर तुम नहीं बिकेंगे ना तो वहाँ पर कोई और रास्ता भी नहीं है। कहने लगा यही तो हमें डर है। तो फिर उसने मुझे बताया, कहने लगा हम लोग जितने मैनेजर्स हैं ना, हम सब लोग बाहर की सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी है भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने खुद मुझसे कहा, अपनी बीवी बच्चों को लेके जा रहा था। तो इस तरह का एक मामला है, हम डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं होगा भाई ये नहीं बिकते। अच्छा, तो सऊदीज को नहीं पता क्या? मुझे लगता है इनको पता है इस तरह नहीं बिकेंगे, चाह क्या रहे हैं फिर ये। अब यहाँ पे समझ में आता है शायद एक और गेम करना चाह रहे हैं, वो क्या है, कतर का तख्ता उलट दें, और कतर अगर कंट्रोल में आ जाए तो कतर की दौलत सऊदियों के काम आ सकती है। हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे काम हो सकता है। मुझे लग रहा है यानी क्यों कि सऊदीज ये कर रहे हैं, सऊदीज आरामको को बेच के नहीं निकल पाएंगे इस मुसीबत से जिसमें वो फंसे हुए हैं, लेकिन कतर की अगर हुकूमत को तब्दील कर लें और कतर के ऊपर इनका बंदा आ जाए जो कतर का पैसा इनको दे सके, तो फिर मामला चल सकता है। अच्छा, अमेरिकन्स ये काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अमेरिकन्स के ऊपर जब इक्तिसादी बहरान आता है, रिसेशन आता है, वो एक जंग करते हैं, اور ایک جنگ کر کے اس کا پیسہ گھسیٹتے ہیں. میں اس کو کئی دفعہ شاید آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں گا کہ 1990 میں کنفرم ایک ریسیشن تھا ان کے سر پر, اور انہوں نے کویت اور عراق کی جنگ کروائی اور کویت کا آدھا تیل اپنے کنٹرول میں کیا تاکہ اس ریسیشن سے باہر آ سکے. اس کے بعد جو ریسیشن کو 1990 میں پرڈکٹ کر رہے تھے, وہ پرڈکٹ کر رہے تھے کہ 2010 میں ریسیشن دوبارہ آئے گا. یہ جس کتاب کو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جا کر پڑھیں, یہ 84-85 میں لکھی گئی تھی, اور اس کے اندر یہ ساری سیکوینس لکھی ہوئی تھی کہ 1990 میں زبردست شوق آئے گا. اس کی بک کا نام ہی یہی تھا, دی گریٹ ڈپریشن آف 1990. اور اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ یہ اگر انہوں نے یہاں سے نکال بھی لیا, اور اس نے طریقے بھی لکھے تھے کہ کیسے نکالیں گے, تو اس نے کہا تھا 2010 میں جو آئے گا وہ ریورس نہیں ہو پائے گا. انفارچونیٹلی پیٹرن وہی چل رہا ہے. ہر ریسیشن پر اس نے بھی لکھا تھا کہ امریکن گورنمنٹ ریسیشن کیسے نپٹاتی ہے, امریکن گورنمنٹ نپٹاتی ہے جنگ کر کے. اس خاطر امریکی نظام کی ذات میں جنگ ہے, کیونکہ یہ نظام ہے کیپیٹلزم کے اوپر, کیپیٹلزم کی نظام میں ریسیشن ہے, اور ریسیشن کو نپٹانے کا نسخہ جنگ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے نظام میں جنگ ہے, ان کو اسلحہ بیچنا ہے. اور انہوں نے 2010 میں بھی یہی کام کیا, اور اب پھر یہی کام سعودیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم تو یہی کرتے ہو نا, ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ اتنا سا ملک ہے کویت قطر, اگر یہ نکل جائے تو اس کا پیسہ پھر ہمارے کنٹرول میں آنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے سعودیز یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے. اچھا, اب قطر کے پاس چانس کیا ہے؟ قطر کے پاس جو چانسز تھے قطر نے فوراً اویل کیے. قطر کے پاس دو اور عرب ملک تھے کہ جو سعودی انفلوئنس سے باہر کھڑے ہوئے تھے, اور وہ سعودی اور اماراتی, ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھیے گا, اور وہ ہیں کویت اور عمان. یہ دو ملک تھے کہ جو باہر کھڑے تھے اور وہ ان کے اثر کو قبول نہیں کر رہے تھے. قطریوں نے سب سے پہلا کام ظاہر ہے یہی کرنا تھا کہ انہوں نے کویت اور عمان سے کانٹیکٹ کرنا تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ قطر کی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ انہی دو ملکوں کے ذریعے سے انجام پا رہے ہیں. من جملہ جو تجارت ہو رہی ہے, قطریوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر ہمیں ایک ڈالر کا نقصان ہوگا نا تو ہمیں بھی ایک ڈالر کا نقصان ہوگا. تو ان کے فارن منسٹر نے جملہ شاید استعمال کیا تھا, جملہ مجھے یاد ہے, یہ نہیں یاد کہ فارن منسٹر نے کیا تھا یا کس نے کیا تھا, لیکن ان کی طرف سے جملہ بہت اچھا آیا تھا, بالکل صحیح آیا تھا. مثال کے طور پر یو اے ای کی پورٹ ہے جس کے اوپر قطر کے لیے آنے والی شپس اینکر کرتی ہیں, پھر وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتا ہے دبئی سے قطر کے لیے, چونکہ وہ شپس جو ہیں وہ قطر اینکر نہیں کر سکتی, تو ان کو یو اے ای پہ اینکر کرنا ہوتا ہے, پھر وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتا ہے قطر کے لیے. بالکل یہی کام ایرانیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایرانی سامان دبئی میں لگتا تھا, پھر وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتا تھا ایران پر. تو دبئی نے حالات کی خرابی سے ہمیشہ کمایا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. دبئی کا کردار بہت عجیب کردار ہے. میں نے کہا نا مجھے شاید کبھی جانا پڑے, اس لیے میں ذرا بچا کے رکھوں. تو ان کا کردار بہت عجیب کردار ہے. بھارت جیسے انہوں نے سینکشن لگائی, قطریوں نے وہ جو شپس آتی تھیں دبئی اس کو ڈائیورٹ کیا عمان, اور مسقط سے کہا کہ تم یہ رول پلے کرو. مسقط بہت عرصے سے اس کام کے لیے تیار تھا. مسقط کے خلاف ایک دفعہ اماراتیوں نے کوشش کی تھی, سعودی اماراتی نے ہرانے کی ہٹانے کی, لیکن ناکام ہوئے تھے. اس وقت سے مسقط ان سے ناراض بھی بیٹھا تھا. تو مسقط نے قطریوں کو فیور کیا, اور انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ان کا بہت اچھا ہے اور عمان کا چانس بہت زیادہ ہے اس وقت کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے گا. انہوں نے سعودی انفلوئنس کو پہلے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. دوسری جگہ تھی ٹرکی. قطر نے فوراً ٹرکی سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنی ایک بیس قطر کے اندر کھول لو, جس کے اوپر معاملہ چل نکلا. اس سے بڑھ کر دو اور ملک ہیں جن کے ساتھ قطر کانٹیکٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک ایران ہے اور دوسرا رشیا. صحیح ہے, قطر ابھی اپنے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا, سعودی اور اماراتیوں کے مقابلے میں دروازے بند نہیں کرنا چاہ رہا, لہذا وہ پہلے تین ملکوں پہ انحصار کر رہا ہے, عمان پہ, کویت پہ, اور کسی حد تک ٹرکی پہ. اگر ان کو اپنے دروازے بالکل بند کرنے ہوئے تو یہ ایرانیوں کے ساتھ چلے جائیں گے, رشینز کے ساتھ چلے جائیں گے. آپ نے شاید ایک پکچر دیکھی ہو کہ کوئی قطری ہے جو کسی روضے کو وزٹ کر رہا ہے. اچھا, ابھی نہیں پتا یہ ایونٹ کس لیول پر ہوا ہے, لیکن یہ ڈیولپمنٹ بہت خطرناک ہے سعودیز کے لیے. اس کا مطلب ہے قطری ایک علامت دے رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم آئیڈیالوجی میں بھی دوسروں کے ساتھ جا سکتے ہیں. وہ ایک علامت دے رہے ہیں سعودیوں کو کہ بیٹا زیادہ تنگ نہیں کرو ورنہ ہم ادھر تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا سعودیز نے اس کو چیلنج لیا ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قطریوں کو سزا دیں گے. اس کی اعلان نہیں کیا کہ ہم کیا سزا دیں گے, 10 دن کی جو انہوں نے ڈیمانڈ بھیجی تھی 13 ڈیمانڈ, 10 دن ٹائم دیا, پھر 2 دن اس کے اندر ایکسٹینڈ کیا اور کہا کہ مان جاؤ. اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری ڈیمانڈ, لیکن ہم نیگوشیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں. قطریوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اب ہم قطریوں کو سزا دیں گے. کیا سزا دیں گے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ سعودیز, امارات, مصر, بحرین, یہ باہر کی کمپنیوں سے کہیں گے کہ جو کمپنی ہمارے سے ڈیل کرے گی وہ قطر سے ڈیل نہیں کرے گی, تو قطر آئسولیشن میں جائے گا. اور قطریوں کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ یہ آ سکتا ہے. تو وہ بینکس کو پابند کریں گے کہ جو بینک ہمارے یہاں برانچ کھولیں گے وہ قطر میں برانچ نہیں کھولیں گے, یہ ہو سکتا ہے. تو پھر بڑے بڑے دنیا کے بینکوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ سعودیز پہ انویسٹ کریں گے یا قطریوں پہ انویسٹ کریں گے. اس دوران میں بہت ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. قطر میں 2022 میں, یعنی 2022 میں, 2022 میں ورلڈ کپ ہونا تھا فٹ بال کا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر اربوں روپے, اربوں ڈالر انہوں نے لگائے. اچھا امارات کے اندر 2020 میں ایک ایگزیبیشن ہونی تھی جس کو وہ 2013-14 سے رو رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب کا سب کولیپس کر رہا ہے. تو عزیزان محترم, بڑا وقت لیا میں نے آپ کا, بڑی لمبی کہانی سنا دی, کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو کافی عرصے سے ایک بات عرض کر رہا تھا اور آپ جانتے ہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا, یہ جو دنیا کی اس وقت کا نقشہ بنا ہوا ہے یہ ایسا چل نہیں سکتا. اور اب میرے خیال میں اس بات کا وقت بہت نزدیک آ جانا چاہیے کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ نقشہ کولیپس کیسے ہوتا ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں گا تاکہ میں دوبارہ غلطیاں, ان غلطیوں سے مجھے سیکھنا چاہیے, لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر ہم لوگ کسی ایک قطعی نتیجے کی طرف جا رہے ہوں گے. قطعی نتیجہ کیا؟ کولیپس کرے گا یا یہ چلے گا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کولیپس کرے گا, میرا اپنا یہ خیال ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا میں چند مہینے پہلے سعودیوں نے جب یمن پہ حملہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ 2020 تک آتے آتے سعودی شاید جا چکے ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بہت تیزی سے اس ٹائم کو دیکھنے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سروائیو نہیں کر پا رہے. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, سعودی سروائیو نہیں کر پائیں گے تو اماراتی بچیں گے کیا؟ نہیں, پھر ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. پھر اچھا تو بحرین بچے گا کیا؟ نہیں, وہ بھی نہیں بچے گا. قطر اس صورت میں بچے گا؟ پھر قطر بھی اس طرح نہیں بچے گا, قطر کو بھی کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ تو جا کے ابھی روزے پہ کھڑا ہوا ہے, پھر اس کو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کرنی پڑیں گی. اس طرح نہیں بچے گا کوئی بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلے سال یہ گیم آف کارڈز بہت عجیب رنگ دکھائے گا. تو ہمارے خیال میں ابھی جولائی ہے, جولائی 2017 بڑا اچھا ٹائم ہے. جولائی 2018 تک آتے آتے بہت اچھا ٹائم ہوگا. ان کا ٹارگیٹ ہے مئی 2018 آرامکو کے شیئرز لانچ کرنے کا. یہ نہیں کر پائیں گے, کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. اس سے پہلے یہ کوئی بڑی چوری کرنا چاہیں گے تاکہ اپنے معاملے کو سنبھال لیں. وہ بڑی چوری قطر سے ہونی تھی جو اب بظاہر لگ نہیں رہی کہ یہ کر پائیں گے. پھر اب یہ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو کچھ بھی کر لیتا ہے. تو سعودی بے وقوفی کریں گے. میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے یہ اگلے 1 سال کے اندر ایک بہت بڑی بے وقوفی یمن کی کر چکے ہیں, اب اس سے بڑی کیا بے وقوفی کریں گے؟ لیکن یہ کوئی بہت بڑی بے وقوفی کرنے والے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس راستے بند ہو رہے ہیں اور بندہ ان ایکسپیرینسڈ ہے, اس کو ریسیشن سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے, وہ نہیں جانتا ریسیشن کیسے سنبھالا جاتا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کرائسس نہیں سنبھال پائیں گے. اب ذرا تصور کریں اس دوران اگر بادشاہ مر گیا, اس کا باپ مر گیا تو کیا ہوگا؟ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. تو گیم آف کارڈز جو آپ نے دیکھا ہے, کارڈ ایک دوسرے کے اوپر رکھے 4 منزلہ بنا دیتے ہیں, 5 منزلہ, ٹک کرنے کی دیر ہے. اس کو ایک کلک چاہیے. اس وقت کلک کہیں سے بھی آ سکتا ہے. بہت خطرناک صورت حال ہے, یہ بہت خطرناک صورت ہے. آئل کے اوپر ڈیپینڈنس بھی ختم ہونے والی ہے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے بھائی آگے بڑھ رہے ہیں پیپرز لاتے ہوئے, یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ مولانا بس کریں, بہت دیر ہو گئی ہے, لوگوں کو بولنے کا موقع دے دیں ہم. تو میں ایک بات اور عرض کر دوں, آئل پہ ڈیپینڈنس ختم ہونے والی ہے. آپ نے یقیناً واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر ڈاکٹر عطاء الرحمان کے حوالے سے ایک میسج یقیناً پڑھا ہوگا کہ الیکٹرک کارز آ جائیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا اور یہ اور وہ. کل پرسوں ایک خبر آئی تھی, چھوٹی سی خبر تھی لیکن میرے لیے بہت امپورٹنٹ خبر تھی, اور وہ یہ تھی کہ ٹیسلا کمپنی جو الیکٹرک کارز بناتی ہے, نہ صرف اس نے کہ اپنا ایک نیا ماڈل لانچ کیا $35,000 میرے خیال میں بیسک پرائز پر, جو اس کا کہنا یہ ہے کہ ساری گاڑیوں کو بیٹ کر سکتی ہے. اس نے اس کے علاوہ ایک اور کام کیا, وہ آسٹریلیا کے ایک ریجن میں گئے جہاں پر بجلی کا بحران آیا ہوا تھا. صرف ہم لوگوں کے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, آسٹریلیا میں بھی ہو رہی ہے. تو وہ وہاں پہ 5-6 مہینے سے ڈرامہ چل رہا تھا. وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کی سب سے بڑی بیٹری لگا کر دیں گے. وہ بیٹری کتنی بڑی ہوگی؟ ہمارے یہاں بیٹری ہوتی ہیں یو پی ایس وغیرہ میں چلانے والی, یہ وہ کہانی نہیں ہے. یہ تقریباً 100 میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے, 100 میگا واٹ. صحیح ہے. ابھی تک جو دنیا میں سب سے بڑی بیٹری بنی ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہے میرے پاس ظاہر اچھی کیلکولیشن نہیں ہوں گی, تو وہ 34 میگا واٹ کی ہے. اگر یہ ایسا کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور ٹیسلا کی بات ہو رہی ہے, ٹیسلا کی ورتھ اس وقت فورڈ اور جی ایم سے زیادہ ہے. فورڈ موٹرز اس کے پیچھے ہے, جنرل موٹرز اس کے پیچھے ہے, ٹیسلا اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے. صحیح. اگر یہ ایک ایسا کام کرنے میں کامیاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینیوبل انرجیز کو ایک چھکا مل جائے گا. کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے ٹی ای ڈی ٹیڈ پر بل گیٹس کا ایک لیکچر آیا تھا, اس نے وہ ایک اسپیچ دی تھی, تو اس نے کہا تھا سب سے بڑی رکاوٹ بیٹری ہے, سب سے بڑی رکاوٹ بیٹری. اگر ٹیسلا یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئی, یہ سمجھ لو آئل جائنٹس فارغ ہونے والے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے. تو ہم نیکسٹ 1 or 2 years کے اندر دنیا کے اندر بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ میں سے جوان ہیں وہ تو خیر دیکھ ہی لیں گے, میں اپنے لیے چانسز پر چلا رہا ہوں کہ میں بھی شاید ہی دیکھ لوں. تو باقی جو مجھ سے سینئر ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. بہت اچھا ٹائم ہے, ابھی ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پائے, بہت اچھا ہوا, ورنہ آپ کا اور بہت وقت لگ جاتا. اتنے کو ہم کافی سمجھتے ہیں. میرے ساتھ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب میں بیک گراؤنڈ میں جانے لگتا ہوں تو کافی پیچھے چلا جاتا ہوں, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا ایک بات آخر تک سمجھ میں آ جاتی ہے چلنے کے حد میں, کہ وہاں سے شروع ہوا تھا یہاں تک آیا تھا. ابھی بہت ساری باتیں بیچ میں ہیں. ایران کیا سوچ رہا ہے اس معاملے میں؟ یہ جو قطر کا معاملہ چل رہا ہے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو بات ہی نہیں ہو پائی. وہ موصل کے اوپر ISIS کو شکست ہو گئی ہے, ISIS مسلسل ہار رہی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ بہت ساری باتیں ہیں. ٹرمپ کے ساتھ جو ڈرامے چل رہے ہیں, رشیا نے انتخابات میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی, اور ٹرمپ اور پوٹن کا ابھی میٹنگ ہوئی, اور پھر ٹرمپ صاحب یورپ گئے, جو ڈرامے ہوئے ان کے ساتھ, وہی ساری باتیں. پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, آپ اس کو بریفنگ میں لا ہی نہیں پائیں گے. اس وقت دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے. یاد رہی کہ رکھ ہوگا آپ کے ذہن میں, ہم ایک روایت بہت عرض کرتے تھے کہ مثلاً تسبیح ٹوٹ جاتی ہے, اس کے دانے جیسے بکھر جاتے ہیں. اب وہ تسبیح ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اب تسبیح ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دانے بکھر رہے ہیں. آپ کے لیے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا, آپ کرنے کے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, لیکن بہرحال حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.